بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجھک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، مسلسل آپ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت سن رہے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا، تمہارے دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مر گئے، بلاحیہ ان بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں مسلسل رزق پا رہے ہیں. میں نے گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ فلسفہ شہادت در ضمن داستان شہادت، امام مظلوم کا جو موقف ہے وہ ان کے خطبے سے بہت آشکار ہے کہ جو کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا کہ جس کے اختتام پر امام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، واللہ لا اوتیہم بیدی ایتا الذلیل، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ پر رکھوں، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے لا اقر اقرار العبید کہ کسی غلام کی طرح سے میں کسی کی بیعت کروں اور اقرار کروں، کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ یہ امام کا پرانا موقف ہے کہ جس کو امام نے مسلسل مختلف انداز سے تکرار کیا. امام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان سے مطالبہ بیعت کیا گیا کہ اللہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رقض بین اثنتین، کہ یہ بد نصب جو خود بھی بد نصب کی اولاد ہے اس نے مجھے دو میں سے ایک کو اختیار کرنے کا آپشن دیا، بین السلہ و ذلہ، کہ یا میں ذلت کو قبول کروں اور یا میں تلوار کی آنچ کو برداشت کروں. وحیحات من ذلہ، ذلت ہم آل محمد سے دور ہے، ہو نہیں سکتا کہ ہم ذلت کو قبول کریں. اور اس کے بعد امام نے یہ تک ارشاد فرما دیا کہ نہ مجھے خدا کا قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں، نہ مصطفیٰ کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں، اور نہ ہی وہ گود جس میں پل کر میں بڑا ہوا ہوں، وہ فاطمہ زہرا کا شیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ذلت کو قبول کروں. یہ امام کا موقف مسلسل امام نے بیان کیا ہے. عاشور کے دن خطبے میں بھی امام نے یہ ارشاد فرمایا. امام کے اس خطبے کے بعد جناب زہیر ابن قین کا خطبہ ہے. میں خطبہ پورا آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، مگر اس میں جناب زہیر ابن قین، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کی آریٹری ضرب المثل تھی، تو جناب زہیر ابن قین نے اس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ یاد رکھو کہ خدا نے ہم سب کا امتحان لیا ہے ذریت محمد مصطفیٰ کے ذریعے. کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم حضور کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے. پھر اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک جنگ نہیں ہو جاتی اور ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چل جاتی تب تک ہم ایک ملت ہیں، لیکن جب تلوار چل گئی تو پھر اس کے بعد تم الگ ملت ہو، ہم الگ ملت ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبید اللہ ابن زیاد سے تم لوگوں نے شر کے سوا کیا دیکھا، یہ بنو امیہ سے تم نے برائی کے سوا کیا دیکھا. اس پوری طول تاریخ کے اندر کہ جب زیاد کوفہ کا گورنر تھا، جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، یہ جناب زہیر اپنے خطبے کے اندر کہہ رہے ہیں، اس نے تمہارے بہترین افراد ان کو قتل کروایا، ان کی آنکھیں نکال لی، ان کے گلے کاٹ دیے، ان کے سر قلم کر دیے، اور پھر اس میں انہوں نے خاص طور پر چند لوگوں کے نام لیے، ان میں ایک جناب حجر بن عدی اور دوسرے جناب ہانی ابن عروہ۔ تو جناب ہانی ابن عروہ وہ تو ماضی قریب کی شخصیت تھی، اسی زمانے کا معاملہ تھا، حجر بن عدی تھوڑا پرانا معاملہ تھا، مگر یاد رکھیے گا میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا۔ مرج عذرا یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر جناب حجر بن عدی کو قتل کیا گیا۔ تو دمشق کے مضافات میں جو زیارتیں ہیں کہ جہاں پر اطراف کی زیارت کے عنوان سے جایا جاتا ہے، یہ اتنی اہم زیارت گاہ بن گئی کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی دمشق جائے جناب زینب کی زیارت کے لیے اور حجر بن عدی کی زیارت کے لیے مرج عذرا نہ جائے تو اس نے جناب زینب پر جفا کی، انہوں نے جناب زینب کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی اس ردیف اور قافیے میں کہ جس طرح سے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مدینے میری زیارت کے لیے آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر جفا کی، میرا حق ادا نہیں کیا۔ حجر بن عدی بہت ہی غیر معمولی شخصیت کا نام ہے کہ جن کی شہادت پر شیعوں نے تو آنسو بہائے ہیں، مگر اس زمانے کے اعتبار سے جن کو آپ مکتب خلافت کے نمائندہ افراد کہتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے افراد تھے کہ جو رو پڑے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت کو قتل کر دیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ حجر بن عدی کا نام لیا ہے جناب زہیر ابن قین نے اپنے خطبے کے اندر۔ مگر آپ کل بھی سن چکے، میں نے گزارش کی تھی کہ اوباش انسان جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو دشمنی کے آداب بھی نہ معلوم، ورنہ دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، قاتل بھی قتل کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال کرتا ہے اگر اس کے اندر کچھ اقدار ہوں، مگر شمر ایک اوباش انسان کا نام، اس نے اس موقع پر بھی جناب زہیر ابن قین کو مخاطب کر کے انتہائی نامناسب گفتگو کی، اور جناب زہیر نے ویسے ہی اس کو جواب بھی دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ باتیں کر کر کے ہم کو آج کی اصطلاح میں کہوں کہ بور کر دیا، تھکا دیا، تنگ کر کے رکھ دیا ہے، کب تک تمہاری یہ جھک جھک ہم سنتے رہیں گے، خاموش ہو جاؤ، کچھ ہی دیر کی بات ہے کہ تم کو بھی قتل کیا جائے گا، جس کو تم امام مانتے ہو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جس پر جناب زہیر ابن قین نے کہا ابل موت ہے تخوفونی، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ یاد رکھنا لل موت و معہ احب الیہ من الخلد معک، کہ تیرے ساتھ اگر قیامت تک کی زندگی ملے تو حسین کے ساتھ مرنا میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں۔ جناب زہیر ابن قین نے واقعاً یہ غیر معمولی خطبہ دیا، اور جب یہ خطبہ مکمل ہوا تو اس خطبے کا بھی اختتام ہوا ہے جناب زہیر پر تیروں کی برسات سے، یعنی ان کو قتل نہیں کیا مگر ان کو کہا کہ ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، یہاں پر کھڑے مت رہو، مت کرو ہم سے بات، اور ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے ان پر تیر بارانی کی گئی۔ جس پر امام حسین نے کسی کو پیغام دے کر بھیجا کہ زہیر سے کہو کہ اگر مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو ہدایت کی تھی تو زہیر نے بھی اہل کوفہ کو پیغام پہنچا دیا، مگر اس پیغام کے پہنچانے کا کوئی فائدہ بھی تو ہو، اور وہ فائدہ ظاہر ہوا۔ وہ فائدہ ظاہر ہوا جناب حر کے اس طرف آنے سے، کہ جن کا تذکرہ آپ عام طور پہ مجالس کے اندر سنتے ہیں، اور میں نے بھی کچھ گزارشات کی تھیں لہذا اس کو میں طولانی نہیں کروں گا، مگر یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب حر عمر سعد کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا مقاتل انت حضر رجل، کہ کیا واقعاً تم حسین سے لڑنے والے ہو، حسین سے جنگ کرنے والے ہو؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ جناب حر اپنے ذہن میں کہیں یہ خیال لیے ہوئے تھے کہ بالآخر یہ فرزند رسول سے اس طرح سے قتال نہیں کریں گے، مگر جواب جو ملا عمر سعد کی طرف سے وہ یہی تھا کہ جنگ تو طے ہے، ایسی جنگ کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاتھ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اتنی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ان میں سے کوئی قابل قبول نہیں ہے، جس پر عمر سعد نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں قبول کرتا، مگر میں کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ یہ موقف کی شکست ہے، یہ نیریٹو کی شکست ہے، کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ موقف حسین کا درست ہے مگر میں کیا کروں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں حکم کا بندہ ہوں، لہٰذا میں اسی طرح سے عمل کرنے کا پابند ہوں۔ یہ تمام گفتگو ہو رہی تھی اور اب جناب حر نے اپنے دل کے اندر یہ طے کر لیا کہ مجھے حسین کی طرف جانا ہے، فلور کراس کرنا ہے اور میں اس طرف جاؤں گا۔ قرآن نے راستے میں روکنے کی کوشش کی تو پوچھنے لگے کہ تم نے اب تک اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، جاؤ پانی پلاؤ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر وہ تنہا ہو جائیں، کوئی ان کے ساتھ نہ ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ جانے لگے تو مہاجر بن اوس، یہ آخری انسان ہے کہ جس سے لشکر یزید میں جناب حر نے گفتگو کی ہے فلور کراس کرنے سے پہلے، مہاجر بن اوس کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، مگر یہ تیری کیا کیفیت ہے، ہاتھ لرز رہے ہیں، پیر کانپ رہے ہیں، زبان بول نہیں پا رہی، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو جناب حور نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. بولا صبر علی النار، میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ حور بتا رہے ہیں کہ اگر میں یزیدی رہوں گا تو جہنمی بن جاؤں گا، اور اگر حسین کی طرف جاؤں گا تب یقیناً مجھے جنت میں جگہ ملے گی. یہ جملے خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دین کی جنگ تھی، یہ واقعاً آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا سوال تھا جو جناب حر کے پیش نظر تھا. اور جب وہ آئے ہیں، میں پھر آپ سے عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ مختصراً جب شہادت کا ماجرا بیان کیا جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کو کنسائز کر کے بیان کر دیا جاتا ہے، اور ہم بھی یہ کرتے ہیں، یعنی اس پر میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ مفصلاً دیکھیں تو جناب حر جب آئے ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب کام کیا ہے. معافی تو مانگی ہے کہ فرزند رسول میں معافی کا طلبگار ہوں، مگر حسین ابن علی نے اخلاقیات اور مروت کا ایک عجیب مظاہرہ کیا، عجیب مظاہرہ کیا. اس موقع پر امام کہتے ہیں ارے ارے اپنا چہرہ تو اٹھاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ یہ جو ان کا جملہ ہے، اپنا چہرہ تو اٹھاؤ تمہارا نام کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا حسین نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہے؟ بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، مگر حسین اخلاقیات کا ایک عجیب درس دے رہے ہیں کہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ ارے تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا گناہ، تمہاری خطا یاد رکھے ہوئے ہوں یا بھول چکا ہوں؟ ارے مجھے تو تمہارا نام بھی یاد نہیں ہے، نام تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، ذرا اپنا تعارف تو کرواؤ. اور جناب حر کہتے ہیں فرزند رسول میں تو وہی ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا تھا. حسین ابن علی نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اچھا تو ویسا ثابت ہوا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، یعنی تو پہلے نام کا حر تھا، اب واقعی حر بن چکا. حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد، تو آزاد ہے. امام نے یہ جملہ دو مرتبہ کہا، ایک مرتبہ اس وقت اور دوسرا اس وقت کہ جب جناب حر کی شہادت ہوئی، اس موقع پر بھی امام نے یہ جملہ کہا. میں اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ امام نے ماں کا حوالہ کیوں دیا؟ ایک تو علم امامت، حر کوئی بچپن کے دوست نہیں ہے امام کے، حبیب ابن مظاہر کی طرح سے کوئی پرانا ساتھ تو نہیں ہے. یہ حسین کو کس نے بتایا کہ حر کا نام اس کی ماں نے رکھا تھا؟ یہ حسین کو کس نے بتایا کہ حر کی ماں نے اس کا نام رکھا تھا؟ یہ علم امامت ہے. امام نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا. مگر یہاں پر خاص طور پر ماں کا حوالہ کیوں دیا؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ملال جو اگر حر کے دل میں تھا تو اس کو کم کیا جائے، کہ جب اس نے پہلے جسارت کی تھی تو امام نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو وہاں پر جب اس کو ڈانٹا تھا تو ماں کا حوالہ دیا تھا، اب یہاں پر جب پیار کر رہے ہیں تو پھر ماں کا حوالہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو نے لاج رکھ لی اپنی ماں کی کہ جو اس نے نام رکھا تھا تو نے ویسا ہی کردار پیش کیا. اچھا آؤ میرے ساتھ چلو، وہ باتیں بعد میں کہ جو مزید معافی کے حوالے سے وہ بات، مگر یہاں پر توبہ کی سند مل گئی کہ توبہ قبول ہو گئی. تو اب جناب حر نے کہا کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں لشکر آدا سے کچھ باتیں کر لوں، انہی کی طرف سے یہاں پر آیا ہوں، فلور کراس کر لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جس کے دل میں نور ایمان کی کوئی چنگاری موجود ہے تو اسے شعلہ فروزہ بنا دوں، اس کو بھی اس بات کا موقع ملے. اس کے بعد جناب حر گئے اور جا کر انہوں نے ایک خطبہ دیا. اے اہل کوفہ، اس کے اندر بھی بہت سی باتیں وہی ہیں کہ جیسا جناب زہیر کا خطبہ تھا، اس میں زجر و توبیخ بھی ہے کہ تم کیسے لوگ ہو، فرزند رسول جب یہاں پر آئے ہیں تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ کر یزیدی بننے کا فیصلہ کیا. جناب حر نے اس کے اندر فرات کے حوالے سے ایک بڑا غیر معمولی جملہ کہا کہ تم نے کس پر پانی بند کیا ہوا ہے، تم نے کس سے پانی کو روکا ہوا ہے؟ وہ حسین ابن علی، اس سے تم نے پانی کو روکا ہوا ہے، جبکہ یہ فرات وہ ہے کہ جس سے اپنے غیر سب استفادہ کر رہے ہیں. مسلمان تو مسلمان، کافر بھی پانی پی رہے ہیں، یہودی بھی پی رہے ہیں، عیسائی بھی پی رہے ہیں، حد یہ ہے کہ جانور بھی پی رہے ہیں. نجس جانور بھی جس کے اندر جا سکتے ہیں، اس پانی کو تم نے اس حسین پر بند کر دیا ہے جس کی ماں کا مہر ہی پانی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہماری روایات کو میں ساتھ انکارپوریٹ کر رہا ہوں، مگر جناب اور نے بڑی غیر معمولی مذمت کی، تنقید کی ان لوگوں کے اوپر کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. مگر پھر ایک مرتبہ جس طرح سے زہیر ابن قین کو تیر کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں پر جناب حر کو بھی تیروں کے ذریعے سے خاموش کیا گیا. جناب حر پھر یہاں پر تشریف لے آئے اور اب تقریباً آپ سمجھیے کہ یہ عاشور کا دن ہے، فجر کی نماز ہو چکی, حسین کی مناجات ہو چکی, کل جو میں نے شمر کے حوالے سے گستاخی بیان کی تھی وہ ہو چکی, جو خیموں کی پشت کے اوپر خندق میں روشن آگ دیکھ کر اس نے کہی تھی وہ بھی ختم ہو گیا معاملہ, اور پھر اس کے بعد حسین کا خطبہ ہو گیا, حسین کے بعد زہیر کا خطبہ ہو گیا, زہیر کے بعد حر نے توبہ کر لی, اور توبہ کے بعد حر کا خطبہ بھی ہو گیا 7:30-8 بجے. الفاظ یہ ہیں کہ سورج چڑھ چکا تھا, دھوپ تھی, اور اس موقع پر عمر سعد نے تیروں سے پہلی مرتبہ باقاعدہ اعلان جنگ کیا, اور اس کا جملہ یہ تھا کہ اے لشکر آدھا گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں رہا کر رہا ہوں. اب یہ تیر جو بارانی کی گئی ہیں, کیا یہ پہلا حملہ تھا جس کو حملہ اولا کہا جاتا ہے, یا یہ صرف اعلان جنگ تھا؟ یہ ایک معرکۃ الآرا بحث ہے, یعنی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ عاشور کے دن کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو موٹی موٹی تین تقسیمات تو ہو سکتی ہیں, کہ آغاز ہے اذان علی اکبر سے صبح کا وقت, عصر پر امام کی شہادت ہے, درمیان میں کیا ہوا, ظہر تک کچھ واقعات ہیں, ظہر سے عصر تک کچھ واقعات ہیں, ظہر سے جو عصر تک کے واقعات ہیں ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, جب امام کے ساتھیوں کا خاتمہ ہو گیا اور بنی ہاشم نے اپنی قربانیاں شروع کی, یہ ظہر سے عصر تک کے جو واقعات ہیں ان کو دو نمایاں حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں, کہ جہاں امام کے ساتھیوں کا خاتمہ اور بنی ہاشم کی قربانی شروع, بنی ہاشم کا خاتمہ اور امام حسین کی شہادت. اب اس سے پیچھے کی طرف آ جائیے, جو ظہر کا وقت ہے جب امام نے نماز پڑھائی, اور معرکۃ الآرا وہ نماز ہے کہ جس میں زہیر اور سعید سامنے کھڑے ہو کر گویا سپر بن گئے, اور امام نے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھائی. اس نماز سے پہلے جو نماز کا وقت ہے اس درمیان میں بھی کچھ افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور پھر آپ ریورس آرڈر کے اندر اگر آپ چلیں تو ظہر سے ایک گھنٹہ پہلے حملہ ہوا, حملہ اولا, اس حملہ اولا اور ظہر کے درمیان کچھ افراد اس موقع پر شہید ہوئے. حملہ اولا کے اندر 50 افراد شہید ہوئے, حملہ اولا کہ جس میں تیروں کا میہ برسا ہے, اور 50 افراد ایک ساتھ شہید ہوئے. اور اس حملہ اولا سے پہلے جس کو آپ کہیں گے اوائل جنگ, اس کے اندر بھی کچھ افراد تقریباً 10 سے 11 اس موقع پر شہید ہوئے ہیں. یعنی اب اگر آپ ترتیب کو محسوس کریں کہ جب جنگ شروع ہوئی یہ اعلان جنگ ہو گیا, عمر سعد کی طرف سے تیر بارانی ہو گئی, یہ اعلان ہو گیا کہ پہلا تیر میں برسا رہا ہوں, مگر یہ ہے اعلان جنگ. اب اس کے بعد تقریباً 10-11 افراد ہیں کہ جو امام کے شہید ہوں گے. پھر اس کے بعد ہوگا وہ حملہ جس کو تاریخ کے اندر کہا گیا حملہ اولا. اس حملہ اولا کے اندر 50 افراد شہید ہوئے. اس حملہ اولا میں 50 افراد کی شہادت کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ اور گزرتا ہے, کچھ اور افراد شہید ہوتے ہیں, پھر ظہر کا وقت آتا ہے. جب ظہر کا وقت آتا ہے تو امام ظہر کی نماز کے لیے جنگ کو ملتوی کرنے کی اپیل کرتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. کچھ افراد اس وقت شہید ہوئے, جیسے جناب حبیب ابن مظاہر, یہ اس وقت شہید ہوئے. پھر جب ظہر کی نماز ہوئی تو کچھ افراد ظہر کی نماز کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے, جیسے جناب سعید, وہ اس وقت شہید ہوئے. جب ظہر کی نماز ہو گئی تو اب ظہر کی نماز کے بعد امام کے جو باقی ماندہ ساتھی ہیں ایک ایک کر کے ان کی شہادتیں ہوئی, یہاں تک کہ امام کے سارے ساتھی شہید ہو گئے, اور پھر اس کے بعد بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ بنی ہاشم کی قربانیاں ہیں کہ جس کا اختتام ہوتا ہے امام مظلوم کی اپنی شہادت پر, اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شام غریبہ کا مرحلہ. یہ ہے عاشورہ کا پورا دن کہ جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ جو عمر سعد نے اعلان جنگ کیا, جس کے بعد میں نے گزارش کی کہ اس اعلان جنگ کے اندر بہت سے محقق علماء وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر صرف اعلان جنگ تھا, ابھی کوئی شہید نہیں ہوا. بعض کہتے ہیں کہ وہ حملہ اولا جس کی بات ہو رہی تھی کہ 50 افراد شہید ہوئے اور ظہر سے ایک گھنٹہ پہلے وہ واقعہ ہوا, وہ اسی موقع پر ہو گیا تھا. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جو محقق علماء کی رائے ہے اس کے اندر وزن بہت زیادہ ہے, اگرچہ دوسری طرف بھی علماء موجود ہیں. لیکن اب ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ میں پھر کرت کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ بزرگان تو واقف ہیں, جتنے بھی بزرگان ہیں وہ تو علماء سے سنتے رہے ہیں, بہت سی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوں گی. میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں, میں تو اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اگر ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو مجلسوں کے اندر, محققین کی گفتگو میں, کبھی ٹی وی پروگرامز کے اندر, کبھی مذاکرات میں, کبھی پوڈ کاسٹ کے اندر, جب وہ مختلف باتیں سنتے ہیں تو ان کو کوریلیٹ کرنا آسان ہوگا کہ یہ بات کس مرحلے کی ہو رہی ہے, یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے, ان کے لیے آسان ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب جب کہ یہ عمر سعد کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو امام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا قومو قیام کرو رحمکم اللہ الى الموت قیام کرو موت کی جانب اللہ تم پر رحمت نازل کرے الذی لا بد منہ وہ موت کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے جس سے کوئی چارہ نہیں فإن هذه السهام رسل القوم الیکم اس لیے کہ یہ جو تیر آئے ہیں دشمنوں کی طرف سے یہ تمہارے لیے پیغام ہے کہ اب لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ امام نے کہا کہ میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا مگر یہ وہ عمر سعد کی طرف سے آغاز جنگ کا اعلان ہے کہ جس کے بعد امام نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب کھڑے ہو جاؤ آمادہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ میمنہ میسرہ باقاعدہ پالیسی تو اپنی جگہ پر طے تھی کہ کون میمنے پر ہوگا کون میسرے پر ہوگا کون قلب لشکر میں ہوگا اور کس طریقے سے پیچھے افراد نے اپنے کمانڈرز کو سپورٹ کے بعد بچے کتنے اور اگر 150 کے قریب تھے تو بھی 50 کی شہادت کے بعد کتنے کل 100 افراد بچے مگر ان 100 افراد نے کیا بہادری سے جنگ کی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہے کئی مرتبہ اس کو پسپا ہونا پڑا ہے اور یہ لکھنے والے اور بیان کرنے والے کہ وہ پسپا ہوئے ہیں صرف شیعہ علماء نہیں ہیں یعنی طبری کا کوئی تعلق نہیں ہے شیعت کے ساتھ مگر طبری اپنی تاریخ کے اندر ان باتوں کو لکھتا ہے کہ ایسی شدید جنگ ہوئی کہ مخلوق میں کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں گئی یہ جنگ ہوئی 150 افراد یہ ہزاروں کا لشکر ان کو اس حد تک روکنے میں کامیاب ہوئے ورنہ سامنے سے تو بس ریلا آنا چاہیے اور سارا کام ختم لیکن آپ غور کیجئے کہ ہمارا سلام حسین پر اور حسین کے علمدار عباس پر کہ اتنی مختصر سی فوج کو کس طرح سے انہوں نے لڑایا ہے اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس کو ٹریس کیا علماء نے کہ یہ تمام تر چیزیں ان کے لیے اینٹیسپیٹڈ تھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑی شدید جنگ ہوگی کیونکہ مسلم بن عقیل کا مقابلہ وہ دیکھ چکے تھے کہ کوفہ میں تنہا انسان تھا مگر وہ کس طرح سے لڑ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ بار بار طبری میں اس کی بھی سراحت ہے کہ بار بار فوجیں طلب کی جا رہی تھی اور فوج بھیجو اور فوج بھیجو اور جب پوچھا جاتا تھا ایک آدمی تو کتنی فوج چاہیے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تو جواب یہی تھا کہ یہ کوئی بنیا بقال نہیں ہے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے پورے کوفہ کی فوج مل کر بھی اگر اس ایک انسان کو گرفتار کر لے تو غنی مت جانو تو آپ اندازہ کیجئے یعنی اسی کے اوپر اگر آپ پروجیکٹ کریں کہ ایک آدمی کو پکڑنے میں اور گرفتار کرنے میں ان کو اتنی زحمت مقابلے میں چیز نہیں کر رہے مقابلے میں تو یہاں پر یہ جو امام حسین کے ساتھی ہیں آپ ذرا دیکھیے گا آگے کہ ان کے لیے الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں پہلا مقابلہ مبارز طلبی کے لیے دیکھیے ایک ہے لشکر کا لشکر سے مقابلہ درمیان میں ایک کھلا میدان ہے اس طرف بھی میمنہ میسرہ قلب لشکر ہے اس طرف بھی میمنہ میسرہ قلب لشکر ہے چھوٹا سا ہی مگر ہے اور درمیان میں ایک میدان ہے اس میدان میں مقابلے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ 1-on-1 کہ یہاں سے ایک آدمی آئے سامنے سے بھی ایک آدمی آئے اس کو کہیں گے مبارزت کہ مبارز طلبی کہ یہاں سے اور وہاں سے ایک آئے دو آئے اور ان کا مقابلہ ہو رہا ہے یعنی پورا لشکر ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ نہیں رہا پینیٹریٹ نہیں کر رہا ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے اور دوسرا انداز ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ ایک گروہ آتا ہے اور گروہ آ کر حملہ آور ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ریلتے ہوئے ان کو نقصان پہنچائے ایک ریلا سامنے سے آتا ہے ایک یہ ہے کہ نہیں دوری کھڑے ہوئے لیکن تیروں کا میہ برسنے لگے یہ 3-4 انداز ہیں لڑنے کے پہلی مرتبہ وہاں سے جو شخص سامنے آیا وہ تھا یسار اور سالم یہ دونوں عبید اللہ ابن زیاد اور زیاد کے غلام تھے یعنی باقاعدہ جس کو غلامی اس زمانے میں ہوتی تھی یہ غلام تھے اسی کے گھر میں رہتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے خدمت کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے اور تھے بہادر تھے یعنی بہادر اس اعتبار سے کہ لڑنا جانتے تھے میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کون ہے کہ جو ہمارے مقابلے پر جائے ان کے مقابلے کے لیے جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے آپ کو پیش کیا اور جناب بریر نے اپنے آپ کو پیش کیا تو امام حسین نے کہا کہ نہیں حبیب اور بریر اس وقت نہیں بعد میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی فیصلہ کرنا حکمت کا مظاہرہ ہوتا ہے صرف جذبات نہیں کہ کس کو کس وقت لڑانا ہے کس کو کس وقت بھیجنا ہے یہ صرف جذباتیت کے ماتحت نہیں ہوتا میں تو پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ معلوم ہے کہ شہید ہونا ہے مگر شہید ہونے سے پہلے بھرپور مقابلہ کرنا ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ بس اپنی جان دے دی نہیں اپنی جان کی قیمت سمجھنی ہے دینی ہے خدا کی راہ میں مگر اس کے باوجود مقابلہ اور بھرپور مقابلہ تو جناب امام مظلوم نے کہا کہ نہیں حبیب تو آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ میسرے کے کمانڈر ہیں تو ان کو کہا کہ نہیں تمہارا کام صرف لڑنا نہیں ہے, اپنی ٹیم کو آگے بھیجنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, یہ سب بریر کو بھی روکا. اور اب عبداللہ ابن عمیر قلبی, اگر میرے دوست یاد رکھ سکیں کہ یہ پہلا شخص ہے مجاہد کہ جو حسین ابن علی کی طرف سے میدان میں لڑنے کے لیے گیا, اس نے اپنے آپ کو پیش کیا, اس نے کہا فرزند رسول میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. اور امام کا بھی انداز آپ دیکھیے جو لکھا ہے کہ امام نے سر سے پیر تک جائزہ لیا, چہرہ دیکھا, سینہ دیکھا اور کہنے لگے, چوڑا سینہ, مضبوط کلائیاں, بہادر جوان معلوم ہوتے ہو, جا اگر تیرا دل چاہتا ہے تو میدان میں جا کر مقابلہ کر. عبداللہ ابن عمیر, یہ یاد رکھیے گا, اس وقت میں حالات شہداء کربلا نہیں پڑھ رہا, یہ تو خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے, مگر یہ عبداللہ ابن عمیر قلبی, ان کا بھی تعلق کوفہ سے تھا. اور جب ان کو پتا چلا کہ حسین ابن علی کو کربلا میں محاصرے میں لیا جا رہا ہے اور ان سے جنگ کی جا رہی ہے, تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میری کتنی تمنا تھی کہ کاش میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا, بدر میں اللہ کے رسول کی طرف سے لڑتا, احد میں اللہ کے رسول کی طرف سے لڑتا, خدا کی قسم آج حسین کو گھیرا جا رہا ہے, جو حسین کی طرف سے لڑے گا اس کا ثواب بدر اور احد کے مجاہدوں سے کم نہیں ہوگا, کم نہیں ہوگا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں کربلا جا کر حسین ابن علی کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں. کم ہیں وہ افراد کہ جو کربلا میں تھے, مجاہدین کی بات کر رہا ہوں, اور اپنی ازواج کے ساتھ تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ تھے, کم تھے یہ افراد. جناب مسلم بن اوسجا وہ اپنے زوجہ کے ساتھ تھے, ان کی ایک کنیز بھی وہاں پر موجود تھی. اسی طریقے سے جناب عبداللہ ابن عمیر قلبی, ان کی زوجہ کا نام ہے ام وہب, یہ ام وہب زوجہ ہیں, اور یہ بھی جناب عبداللہ ابن عمیر قلبی کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچی کہ تم اکیلے نہیں, میں بھی ساتھ چلوں گا, تم حسین کے ساتھ ہوں گے, میں زینب کے ساتھ ہوں گا, میں بھی وہاں چلوں گا. اور وہاں پر پہنچی, اور یہ جناب ام وہب غیر معمولی شخصیت ہے. کربلا کے اندر شہید ہونے والی خاتون کا نام ہے ام وہب, یہ ام وہب کربلا میں شہید ہوئی, اگلے مراحل کے اندر یہ بھی شہید ہوئی. عبداللہ ابن عمیر قلبی, امام نے جیسے اجازت دے دی میدان میں گئے, تلوار نکالی اور کہا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو, تمہاری بڑی خواہش تھی. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیول کے نہیں ہو, یو آر ٹو جونیئر کہ ہم تم سے لڑائی کریں, تم ہمارے برابر کے نہیں ہو, ہمارے مقابلے پر اگر آنا ہے تو حبیب آئے, بریر آئے یا زہیر ابن قین آئے, تین نام لیے انہوں نے, ان میں سے کوئی آئے تو ہم لڑیں. تو جناب عبداللہ ابن عمیر نے اس وقت جوش میں آ کر حملہ کیا, انہوں نے کہا میں تم سے پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ تم لڑنا چاہتے ہو یا نہیں, اگر تم نہیں بھی لڑنا چاہتے تو میدان میں آ چکے ہو, حجت تمام ہو چکی ہے, مجھے اجازت مل چکی ہے, اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم مجھے اپنے لیول کا سمجھو یا نہ سمجھو, میں تو حملہ کروں گا اور بھرپور حملہ کروں گا. اور یہ کہہ کر انہوں نے حملہ کیا, ان میں سے ایک کو تو فوراً ہی قتل کر دیا, دوسرے نے ان کے اوپر جب حملہ کیا ہے تو ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں, ان کی انگلیوں سے خون بہنا شروع ہوا. اس وقت جو وہ رجس پڑھ رہے تھے, یعنی یہ بھی میرے بچے یقیناً جانتے ہوں گے کہ رجس وہ مجاہد جو میدان میں جا کر لڑ رہا ہوتا ہے, اپنا تعارف کرواتا ہے شعر کے انداز میں, یہ فی البدی ایکسٹمپورلی اشعار ہوتے ہیں کہ جو پڑھے جاتے ہیں. حضرت علی اکبر نے بھی رجس پڑھا, جناب عباس علمدار نے بھی رجس پڑھا, جناب قاسم نے بھی رجس پڑھا تھا جب وہ میدان میں جا گئے اور مقابلہ کر رہے تھے. یہ عبداللہ بن عمیر قلبی یہ بھی رجس پڑھ رہے, اور اس رجس میں پڑھتے پڑھتے انہوں نے جناب ام وہب اپنی زوجہ کو مخاطب کیا, انی زعیم لک ام وہب, اے ام وہب پریشان مت ہو, میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ حسین کا دفاع کروں گا, لڑوں گا اور بھرپور لڑوں گا. کیا عجیب بات ہے کہ جب وہ لڑ رہے تھے اور ان کا یہ رجز ان کی زبان پر جاری تھا, ان کی یہ آواز جناب ام وہب کے کانوں تک پہنچی, وہ اتنی جوش میں آ گئیں کہ وہ خود میدان میں آ گئے. خواتین کے اوپر جہاد نہیں ہے, مگر وہ اتنی جوش میں آ گئیں کہ وہ میدان کے اندر آ گئے اپنے حجاب کے ساتھ, مگر میدان میں آ گئے, اور ان کے ہاتھ میں بھی جو ہتھیار آیا وہ انہوں نے اٹھایا اور آ کر حملہ کرنا شروع کر دیا. جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو جناب عبداللہ ابن عمیر وہ آئے اور چاہا کہ ان کو سنبھالیں, وہ اتنی جوش میں تھی کہ انہوں نے اپنی ابا عبداللہ ابن عمیر سے بھی چھڑا لی اور کہنے لگی کہ عبداللہ میں میدان میں رہوں گی اور تمہارے ساتھ ہی خدا کی بارگاہ میں جاؤں. اس موقع انہوں نے جیسے ہی یہ کہا عبداللہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے, لیکن جب امام حسین نے پیچھے سے آواز دی خدا تم دونوں پر رحمتیں نازل کرے اور تم دونوں کو پروردگار بہترین ثواب عطا کرے, اے مومنہ پلٹا, اے مومنہ پلٹا, پروردگار نے یہ جہاد تجھ سے نہیں مانگا, تو واپس آ جا. جیسے امام نے کہا, امام نے کہہ دیا, بات ختم, اس کے بعد فوراً وہ خیموں کی طرف آئی. یقیناً جناب زینب نے سینے سے لگایا ہوگا, جناب ام کلثوم نے تسلی دی ہوگی, ان ساری بیویوں نے اس کو سنبھالا. عبداللہ ابن عمیر اس موقع پر اپنے زخمی ہاتھ کے ساتھ کہ جس کی انگلیاں قطع ہو گئی تھی, پھر انتظار کرتے کوئی ہے کہ جو میرے مقابلے پر آئے, کوئی اس موقع پر مقابلے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہوا, جس پر عبداللہ ابن عمیر واپس چلے گئے. پھر آپ نوٹ کیجئے, ابھی یہاں کا کوئی قتل نہیں ہوا ہے, سامنے سے ایک قتل ہو چکا ہے, دوسرا زخمی ہو چکا ہے, اس نے زخمی ہوتے ہوتے عبداللہ ابن عمیر کو زخمی کر دیا ہے, مگر اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے مقابلے پر, تو کوئی مبارز طلب نہیں ہو رہا, کوئی اس وقت مقابلے پر نہیں آ پا رہا. یہ جب سلسلہ کچھ دیر کے لیے تھما اور عبداللہ ابن عمیر واپس آ گئے, تو اب عمر ابن حجاج, یہ میں عرض کر چکا کہ سامنے والا جو میمنہ میسرہ ہے, ایک ونگ پر شمر کو مقرر کیا گیا, دوسرے پر عمر ابن حجاج کو مقرر کیا گیا, ان لوگوں نے مل کر حملہ کر دیا, ون آن ون نہیں, مل کر حملہ کر دیا, یعنی گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس طرف آنا شروع ہوئے. اور جب وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے, تو یہاں پر جو امام کے ساتھی تھے انہوں نے کام یہ کیا کہ اپنے نیزوں کو, خود گھٹنوں کے بل لیٹ بیٹھ گئے اور اپنے نیزوں کو آگے کر دیا. نیزے چھوٹے نہیں ہوتے تھے, نیزے ٹھیک ٹھاک بڑے ہوتے تھے, یعنی نیزوں کو جیسے ہی انہوں نے اس طرف پوائنٹ کیا, تو اب یہ جتنے بھی گھوڑوں کے اوپر آ رہے ہیں وہ تو تلواریں لہراتے ہوئے آ رہے ہیں, مگر جب آئیں گے تو ان گھوڑوں کے ساتھ ان کو عبور کرنا ہے. جیسے ہی گھوڑوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو نیزے ہمارے استقبال کے لیے ہیں, انہوں نے یو ٹرن لیے اور پیچھے کی طرف واپس سے دوڑنے لگے. جب وہ پیچھے کی طرف دوڑنے لگے تو انہوں نے یہاں سے تیروں کی برسات کر دی, جس کے نتیجے میں پھر یزیدی لشکر کے کئی افراد زخمی ہوئے اور کئی افراد مارے گئے. اب آپ غور کیجئے گا, ترتیب یہ بنتی ہے, عبداللہ ابن عمیر یہ پورا واقعہ, پھر عمر ابن حجاج اس کی طرف سے حملہ اور اس کے حملے میں ناکامی. یہ عمر ابن حجاج کا ذکر بہت آئے گا, آگے بھی آپ سنیں گے اس کا ذکر بہت آئے گا. شمر کا ذکر زیادہ آتا ہے اور بالکل ٹھیک آتا ہے, دشمن فوج کی طرف سے شمر نے بہت بڑا کردار ادا کیا, مگر یہ عمر ابن حجاج بھی ایسا ہی ایک کردار ہے, اتنا اوباش نہیں ہوگا جتنا شمر ہے, مگر دشمن تھا اور بڑا دشمن تھا. یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب حر امام حسین کے پاس آئے, یعنی جب مصائب میں بات کو بیان کیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے حر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں. نہیں, آپ نے سن لیا کہ اس سے پہلے یہ تمام تر مراحل ہو چکے. اب جناب ہو رہا ہے, لشکر میں تو تھے, موجود تو تھے, مگر اب انہوں نے کہا کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے, یہ الفاظ سنیے گا, یا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے فرزند, کن تو اول خارجن علیکا, میں وہ پہلا شخص تھا کہ جو آپ کے مقابلے پر آیا, فازن لی, مجھے اجازت دیجئے, لے اکونا اول قتیل بین یدیک, کہ میں پہلا شہید بن جاؤں جو آپ کی طرف سے قربان ہوں, وہ اول میں یوساف ہو جد کا غدن, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلا شخص بن جاؤں کہ جو یہاں سے جا کر آپ کے جد محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بوسہ دینے کا شرف حاصل کر, مصافحے کا شرف حاصل کر. یہ یوسافی ہو کا لفظ استعمال کیا, مصافحہ, ہاتھ ملانا, ہاتھوں کو بوسہ دینا, کہ یہ شرف مجھے مل جائے. یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ ابھی اس سے پہلے امام کا کوئی ساتھی قتل نہیں ہوا, امام کا کوئی ساتھی شہید نہیں ہوا. وہ حملہ اولیٰ کی بحث اگر آپ کے ذہن میں تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو علامہ سید علی نقی صاحب کی تحقیق ہے کہ یہ ظہر سے ایک گھنٹے پہلے والا وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر 50 افراد ایک ساتھ شہید ہوئے, ورنہ جناب حر کا یہ کہنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے علامہ مجلسی نے یا سید ابن طاووس نے لہوف کے اندر, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہے. تو یہاں پر جناب حر نے یہ کہا, تو کیا وہ واقعاً پہلے شہید بنے؟ جواب جی نہیں. ان کی خواہش یہی تھی, ان کی تمنا یہی تھی کہ وہ پہلے شہید بنے, مگر سب سے پہلے وہ شہید ہوئے نہیں. وہ لڑے اور بھرپور لڑے اور کئی مرتبہ لڑے. ان کا بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب وہ میدان کے اندر گئے لڑے اور اس کے بعد پھر دشمن نے سامنے آنے سے انکار کر دیا, ایز اے ریزلٹ وہ پھر واپس آئے. یہ 2-3 مرتبہ جناب حر کا معاملہ ہوا ہے, اور بالآخر کافی بعد میں جناب زہیر کی, جناب حر کی شہادت ہوئی ہے. تو جناب حر آئے امام کے پاس, امام نے اجازت دی, اور جب امام نے اجازت دی وہ میدان میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے جنگ شروع کی, مبارز طلبی کہ آؤ کون آتا ہے میرے مقابلے پر. اور جو انہوں نے رجز پڑھا ہے وہ بھی سننے والا ہے, اگر آپ کے لیے یہ بوریت کا باعث نہ بنے تو میں پڑھوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. جناب حر لڑتے لڑتے یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ انی انل حر و مأوی الضیف, میں اور میں, میرا ہی نام حر ہے. اب تو حسین نے بھی تعریف کر دی اس نام کی, انی ان الحر, میں اور میں, میرا نام حر ہے. وما وزیف, میں وہ ہوں کہ جو مہمانوں کی بھرپور میزبانی کیا کرتا ہوں. میرا تعارف یہ ہے کہ میں بہت اچھا میزبان ہوں, مگر آج جو تم میرے مقابلے پر ہو تمہاری کوئی مہمانی نہیں ہوگی. وہ ازرب فی آنا کہ کم بالسیف, تمہاری میزبانی تو میں صرف اس طرح سے کروں گا کہ تمہاری گردنوں کے اوپر تلوار سے حملہ کرتا چلا جاؤں گا. بڑا غیر معمولی رجز ایک خیاس انداز سے, یہ جو میں تم پر حملہ کروں گا کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے نہیں, یہ کسی اور کی طرف سے. ان خیر من حل بارض الخیف, حدود حرم میں ایسا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس سے بہتر ہو سکے. میں وارث حرم حسین ابن علی کی طرف سے تم سب پر حملہ کروں, میں حسین کی طرف سے تم پر حملہ کروں گا, اور حملہ کر کے تمہیں قتل کروں گا. اضربکم ولا ارا من حیف, یہ تم پر جو میں حملہ کروں گا اور تمہیں قتل کروں گا اس میں میں کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کرتا, مجھے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے کہ میں تم پر حملہ کر کے تمہیں قتل کروں گا, اس لیے کہ تم ڈیزرو کرتے ہو, حق یہی ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے. یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ یزید بن سفیان تمیمی, یہ لشکر یزید میں تھا, جب جناب حر فلور کراس کر کے اس طرف آ گئے تو یزید بن سفیان تمیمی نے ایک بات کی کہ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ حر اس طرف جا رہا ہے, اگر مجھے پتا ہوتا تو وہاں جانے سے پہلے پہلے میں اس کو قتل کر کے اس کی گردن کاٹ دیتا, اس کا سر قلم کر دیتا. جب جناب حر میدان میں آ گئے, اور اب تو وہ مبارث طلب ہیں, تو حسین بن تمیم, یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں, قادسیہ کی چوکی پر 5000 افراد کے ساتھ تھا, 1000 افراد جناب حر کے ساتھ اسی نے روانہ کیے تھے کہ جاؤ اور جا کر حسین کا راستہ روکو. یہ حسین بن تمیم, اس نے یزید بن سفیان تمیمی کو یہ کہا, اے یزید, یہ یزید وہ والا یزید نہیں ہے, دمشق والا نہیں ہے, اس کے ساتھ کنفیوز مت کیجیے گا, یہ یزیدی لشکر میں ایک اور یزید ہے, یزید بن سفیان تمیمی. تو حسین نے اسے کہا, اے یزید, کیا تم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر پتا چل جاتا کہ حر وہاں جا رہا ہے تو تم قتل کر دیتے؟ کہا بالکل, کہا وہ تو خود میدان میں آ چکا ہے, اگر لڑنے کا موڈ ہے تو جاؤ اور جا کر اس سے مقابلہ کرو. اس نے کہا کیوں نہیں, میں جاؤں گا اور حر کو ابھی قتل کر کے آتا ہوں. جب وہ میدان میں آیا جناب حر سے لڑنے کے لیے, تو اب الفاظ یہ ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یزید کی جان حر کے ہاتھ میں ہے, یزید کی جان حر کے ہاتھ میں ہے. دبوچ کر اس کو فوراً ہی پچھاڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا. یہ یزید بن سفیان تمیمی وہ بھی قتل ہو گیا, اور پھر اس کے بعد کوئی جناب حر کے مقابلے پر بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر آئے, کوئی مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے بعد جناب حر اتنے افراد کو فارغ کرنے کے بعد کوئی ان کے مقابلے پر بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اب یہاں پر ایک اور کریکٹر آتا ہے, اور یہ بھی بڑا دلچسپ کریکٹر ہے, نافع بن ہلال جملی, اس کو کوئی الٹا بھی پڑھتے ہیں ہلال بن نافع, مگر جو محقق علماء نے لکھا ہے نافع بن ہلال جملی, جو قبیلہ تھا اس کے تعلق سے ان کو جملی کہا جاتا تھا. ان کی شہرت یہ تھی, یہ بھی تھے کوفے کے ہی, ان کی شہرت یہ تھی کہ تیر اندازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ان کے اپنے تیر ہوتے تھے, جیسے نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں کہ برانڈڈ ہوتی ہیں کہ بھائی یہ تو اس کا ہے, ویسے ہی ان کے خاص تیر ہوا کرتے تھے, اور اس کے اوپر یہ باقاعدہ اپنے نام وغیرہ بھی لکھ لیا کرتے تھے, یہ نافع بن ہلال جملی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھے بڑے غضب کے بولنے والے, بہت غضب کے بولنے والے. ان کے بعض جملوں کی وجہ سے اس بات کا تعین ہوا کہ حسین کے قاتلوں کا مذہب کیا تھا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اس لیے کہ یہ ایک بحثہ بحثی ہوتی ہے نا کہ بھائی جو قاتلان حسین ہیں وہ کون تھے. علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک پورا رسالہ اس موضوع کے اوپر لکھا جس کا نام تھا قاتلان حسین کا مذہب, بہترین محققانہ گفتگو. یہ یاد رکھیے گا, آپ نے اکثر مجھ سے جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا نام سنا ہوگا, یہ بلا وجہ نہیں ہے. جناب علامہ سید علی نقی صاحب نے کربلا اور امام مظلوم کی شہادت کے موضوع پر 2000 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں, 2000 سے زیادہ, یہ بھی میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں. میرے دوست امامی صاحب تشریف فرمائے, ہم لوگ راستے میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے متوجہ کیا کہ مولانا 2000 سے بھی بہت زیادہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 2000 سے بھی زیادہ, میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 2000 صفحات. اور ان میں موضوعات آپ دیکھیں گے, شہید انسانیت دیکھیں, اسوہ حسینی دیکھیں. یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے یہ چند کتابوں کا مجموعہ ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی مجاہدہ کربلا, مدینے سے جو امام چلے ہیں اور کربلا تک پہنچے ہیں, اس کے اندر انہوں نے اس کو کور کیا. ایک کتاب لکھی مارکہ کربلا, اس میں انہوں نے کربلا پہنچنے کے بعد عاشور تک کے جو واقعات ہیں اس کو انہوں نے کور کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے محاربہ کربلا, کربلا کا محاربہ یعنی کربلا کی جنگ, اس میں عاشور کے دن کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو انہوں نے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی شہداء کربلا, کربلا کے شہداء کے حالات پر, جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک موضوع ہی الگ ہے کہ کربلا کے شہداء کے حالات, اس میں ترتیب کے ساتھ اس پر بحث ہوتی ہے, پہلا شہید دوسرا شہید, ان کے یہ حالات تھے, پھر ان کے یہ حالات تھے, پھر ان کے یہ حالات. اس وقت ہم کربلا کے شہداء کے حالات ڈسکس نہیں کر رہے, عاشورا کی پروسیڈنگز ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کے اندر شہداء کے حالات ضمناً آ رہے ہیں. ایک ہے کہ شہداء کے حالات کو مستقل ڈسکس کرنا, میں کوئی تعلی یا مظاہرہ نہیں کر رہا, لیکن بہرحال ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا کام ہے کتابیں پڑھنا, تو چار کتابیں شاید ہم نے بھی دیکھی ہوں گی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً شہداء کربلا کے حالات پر عربی میں بھی کتابیں ہم نے کچھ نہ کچھ دیکھی ہیں. جو نمائندہ کتاب مانی جاتی ہے اس کا نام ہے ابصار العین فی انصار الحسین, مگر یقین جانیے کہ ابصار العین فی انصار الحسین اپنی قدامت کے باوجود اگر آپ اردو زبان کے اندر علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب شہداء کربلا دیکھیں گے, وہ اس سے بہت بہتر ہے, اس سے تھوڑی بہت نہیں, بہت بہتر ہے. بڑی محنت سے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ کتاب, اور اس کے اندر ان کی جو اجتہادی ذوق کی جو ریفلیکشن ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی, کہ محققانہ انداز میں وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ علامہ سید علی نقی صاحب نے جو قاتلان حسین کی گرفتاری, قاتلان حسین کا مذہب, یہ ایک اور کتاب ہے قاتلان حسین کی گرفتاری, وہ الگ کتاب, قاتلان حسین کا مذہب اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ہارڈ کاپی بھی کہیں نہ کہیں سے ملی جائے گی, ممکن ہے کہیں نہ کہیں شائع بھی ہو رہی ہو, ورنہ بہرحال پی ڈی ایف آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی انٹرنیٹ کے اوپر. خود ہمارے ادارے کی جو کتابوں کی جو ویب سائٹ ہے مآب, مرکز احیاء آثار برصغیر, MAABLIB.org, اس کو بعد میں آپ ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا, کیونکہ وہاں پر یہ ساری کتابیں ترتیب کے ساتھ رکھی ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں سے اگر کسی کا ذوق ہو پڑھنے کا, مطالعے کا, تو وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں, اس کا کوئی خرچہ تو ہے ہی نہیں, پی ڈی ایف تو بڑی آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اس کتاب میں جناب نافع ان کے اس جملے سے اپنے استدلال میں بہت زیادہ مدد لی ہے. یہ جناب نافع جو ہیں, نافع بن ہلال, ان کا جملہ کیا ہے, یہ جب میدان میں گئے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا شاکری سے ہی بات ہو رہی تھی, حیدر بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی, اتفاق سے دونوں سے ہی بات ہو رہی, کہ دیکھیے زاکرین کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے نا, اور ہر ایک کا انداز اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے, ہر ایک کا انداز اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا. اب علامہ رشید ترابی کا اپنا انداز تھا, علامہ نقن صاحب کا اپنا انداز تھا, علامہ طالب جوہری صاحب کا اپنا انداز تھا, کچھ ہوتے ہیں ہمارے زاکرین جو بہت زیادہ کھل کر گفتگو کرتے ہیں, وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ نافع بن ہلال جملی یہ تھوڑا کھل کر گفتگو کرنے والوں سے, یہ بہت زیادہ کھل کر گفتگو کرنے والے تھے, یعنی اس طرح سے کہ سامنے والے کو مخاطب کر کے بالکل ایکسپوز کر دینے والے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جب گئے ہیں تو میدان میں جا کر انہوں نے حملہ کرنے سے پہلے جو رجس پڑا ہے وہ اتنا شاندار اور سمپل ساری باتیں کہہ دی, اور مجھے ترجمہ بھی نہیں کرنا پڑے گا, ویسے ہی سمجھ جائیں گے. انہوں نے کہا انل جملی, میں کون ہوں؟ کہ میں جملی ہوں, بہت واضح, انا کا مطلب میں جملی ہوں, اور پھر چیخ کر کہتے ہیں انا علی دین علی, میں جملی ہوں اور میں علی کے دین پر ہوں, جاؤ اب بتاؤ کیا کرنا ہے. انا جملی انا علی دین علی, میں علی کے دین پر ہوں. مزاحم بن حریث یہ ایک شخص تھا جو دشمنوں میں سے سامنے آیا, اس نے کہا کیا کہا کیا کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا انا الجملی انا علی دین علی, میں جملی ہوں میں علی کے دین پر ہوں. تو مزاحم نے سامنے سے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ تو علی کے دین پر ہے؟ کہا کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں انا علی دین علی. تو اس نے کہا انا علی دین فلان, اس نے تو نام لیا, میں نام نہیں لے رہا ہوں, ہمارا تو مسئلہ وہ یہ کہ ان کو لکھنے کی اجازت ہے, میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. نام لکھا تبری نے لکھا, دوسرے مورخین نے لکھا کہ یہاں سے اس نے کہا انا علی دین علی, اور سامنے سے اس نے خلفاء میں سے ایک کا نام لے کر کہا انا علی دین فلان, میں فلاں کے دین پر ہوں. اس پر جو نافع نے جواب دیا وہ یاد رکھنے والا ہے, نافے نے پہلے کہا انا علی دین علی, میں علی کے دین پر ہوں. اس نے سامنے سے کہا میں فلاں کے دین پر ہوں. یہاں سے نافے نے مسکرا کر کہا تو فلاں کے دین پر نہیں ہے, انت علی دین شیطان. انا الجملی انا علی دین علی. سامنے سے جواب آیا انا علی دین فلان. انہوں نے کہا کہ نہیں تو فلان نہیں, تو شیطان کے دین پر ہے. اور پھر اس کے بعد حملہ کیا اور مزاحم زیادہ مزاحم نہیں ہو پایا. معذرت, اگر آپ اس لفظ کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ مزاحم زیادہ مزاحمت نہیں کر پایا تو زیادہ مزاحم بھی نہیں ہو پایا, اور جناب نافع نے اس کو قتل کر کے فنار وسکر کر دیا. اب اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ون بائی ون آنا ختم کر دیا. فی الحال آگے آئے ہیں لیکن فی الحال انہوں نے ختم کر دیا. اور یہ عمر ابن حجاج کے جملے سنیے آپ, یہ عمر ابن حجاج کے جملے سنیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے یزیدی لشکر کے لیے. جملہ کیا ہے, ابھی تک کوئی قتل نہیں ہوا ہے حسین ابن علی کے لشکر میں سے, ابھی تک کوئی شہید نہیں ہوا. جملہ کیا ہے ان کا, اپنے ہی لشکر کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ہومقا. مولانا کا جو ریئیکشن ہے نا, میں نے اس کو انجوائے کیا. جیسے کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو عربی آتی ہو. اب میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں ان کے سامنے ہم نے تو گردانے کی ہوئی ہیں. یا ہومقا, اے احمقوں, اے بے وقوفوں. یہ اپنے ہی لشکر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے بے وقوفوں, اے احمقوں. احمق یعنی اسٹوپڈ, اے اسٹوپڈ افراد. اتدرون من تقاتلون, تم کو معلوم ہے لڑ کس سے رہے ہو, تم کو پتا ہے کہ لڑ کس سے رہے ہو. فرسان المصر, اس مملکت کے جو سب سے شیر بہادر ہیں ان سے تم لڑ رہے ہو. فرسان المصر قوما مستمیتین, یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مستمیتین ہیں. یہ مستمیتین کیا ہے جناب مفتی اسحاق صاحب, اہل حدیث کے محقق عالم. درست ہے کہ ہم ان کی ساری باتوں سے اتفاق تو نہیں کریں گے, وہ بھی ہماری ساری باتوں سے اتفاق نہیں کریں گے, مگر بہرحال مفتی اسحاق صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو, جن کا تعلق پنجاب سے تھا, انتقال ہو گیا. مگر بہرحال اہل حدیث رہتے ہوئے جتنا وہ اہل بیت کا ذکر کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اس کا میں ان کو کریڈٹ دوں گا, اور بالکل دینا چاہیے. بزرگ تھے, صاحب مطالعہ تھے. میں پھر کہتا ہوں ان کی بات سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ الگ بات, مگر صاحب مطالعہ یعنی ایسے صاحب مطالعہ تھے کہ ہم نے بہت کم دیکھا کہ شیعہ کتابوں میں جو مصادر کہلاتی ہیں ان کا مطالعہ اتنی دقت کے ساتھ کسی نے کیا ہو. وہ شخصیت ہے مفتی اسحاق صاحب. شیعہ کتابوں کو وہ پڑھتے تھے, اور پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک دفعہ ایک جملہ عجیب کہا تھا کہ میں نے ان کے اصل دفتر کھنگالے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ شیعہ کیا ہے اور ان کا علم کیا ہے. وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ آپ ان کے برابر کا ایک بھی نہیں دکھا سکتے, آپ ان کے برابر کا ایک بھی نہیں دکھا سکتے. ایسے ایسے علماء انہوں نے پیدا کیے. ایک دفعہ آیت اللہ خوئی مروم کی البیان, اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے غیر معمولی الفاظ استعمال کیے. میں پھر کہتا ہوں اتنا صاحب مطالعہ, یہ ان کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ جب خوئی صاحب کی میں نے البیان پڑھی جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے اور مقدمہ تفسیر قرآن, تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے خوئی صاحب کی البیان پڑھی, ساری زندگی تفسیریں پڑھتے رہا لیکن جب خوئی صاحب کی البیان پڑھی تب سمجھ میں آیا کہ خدا سورہ فاتحہ میں کہنا کیا چاہتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. علامہ سید علی نقی صاحب کی بعض کتابوں کی انہوں نے بڑی تعریف کی, فصل خطاب کی, اسی طریقے سے شہید انسانیت کی, بڑی غیر معمولی انہوں نے تعریف کی. انہوں نے ایک جملہ اس لفظ کے بارے میں کہا, یعنی یہ ان کی بات کیوں آ گئی, ان کی بات اس لیے آ گئی کہ یہ جو لفظ خاص استعمال کیا ہے, اس لفظ سے انہوں نے استدلال کیا اور کربلا کے شہدا کو خراج تحسین پیش کیا. یہ لفظ مستمیتین کیا ہے, یہ تو دشمن کہہ رہا ہے, لڑ کس سے رہے ہو پتا ہے تمہیں, یہ شیروں کے شیر ہیں, یہ سب سے بہادر ہیں, ان سے تم لڑ رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو مستمیتین ہیں. مستمیتین کا مطلب یہ نکلا ہے موت سے, باب استفال ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں جو موت کا خوف اپنے دل سے نکال کے طلبگار موت بن چکے ہیں. اس لفظ کو مفتی اسحاق صاحب نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ تھے کربلا میں جو آئے ہیں, وہ کوئی معمولی لوگ تھے, یہ کربلا میں جو لوگ ہیں مستمیتین. لا یبردن لہم احد منکم, ان میں سے کسی کے سامنے تم اکیلے جانے کی ہمت مت کرنا, فانہم قلیلن. ہاں اب سنو کہ ان کا کیا کرنا ہے, دشمن تو ہے تو کرنا کیا ہے, یہ قلیل, تعداد ان کی بہت کم ہے. وقلما یبقون, اور کچھ ہی دیر کے بعد بالآخر یہ شہید بھی ہو جائیں گے. واللہ اللہ کی قسم لو لم ترموہم الا بالحجارہ لقتلتموہم، اگر صرف دور سے کھڑے رہ کر ان کو پتھر بھی مارو گے تو تم ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، کیا بہادری کا مظاہرہ ہے. ہزاروں کی فوج ہے، مقابلے پہ آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، جو آئے ہیں ان کا حشر دیکھ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں خبردار ایک ایک کر کے مت جانا. کبھی شاید آپ یہ سمجھتے ہوں، پھر کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگان کے لیے نہیں، نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے. کبھی شاید آپ کسی ذاکر کو، خطیب کو مجلس پڑھتے ہوئے سنیں کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سامنے آ سکے، اور آپ شاید سمجھتے ہوں کہ نہیں نہیں اتنا بھی نہیں ہوگا، یہ بہرحال بس ایک لفاظی ہے. نہیں، لفاظی نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، میں نے اصل متن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. وہ کہ لقتلتموہم، اگر تم ان کے سامنے دور سے ان کو اگر پتھر مارو، سامنے جانے کی تو کوشش ہی مت کرو، دور سے ان کو پتھر مارو. یہ مشورہ عمر سعد کو بھی پسند آیا، اس نے کہا کہ نہیں سامنے مت جاؤ، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو ہزاروں ہوں، ایک ایک کر کے کٹتے جاؤ گے. یہ تو مرنے کے لیے تیار ہو کر آئے، تم تو سب جینا چاہتے ہو، تم کو تو عیاشی چاہیے، تم کو تو مال و متاع چاہیے، تم کو تو محل کی تلاش ہے، تم کو تو حرام کے درہم و دینار چاہیے. یہ تو قتل ہونے کے لیے، شہادت کے لیے، تاج شہادت سر پر سجانے کے لیے بےتاب اور بے چین ہے. اس کے بعد عمر ابن حجاج نے اپنی فورسز کا دل مورال بڑھانے کے لیے ایک جملہ کہا، اور وہ کیا تھا؟ یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، الزمو طاعتکم، اپنی اطاعت پر جھمے رہو. یہ جملہ ابھی جو مکمل ہونے جا رہا ہے، یہ اتنا سخت تھا کہ امام حسین نے خود اس کا جواب دیا. ورنہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امام خود جواب نہیں دیتے، کسی اور کے ذریعے سے جواب دلواتے ہیں. یہ اتنا سخت جملہ تھا کہ امام نے خود اس کا جواب دیا. جملہ سنیے، یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والوں، الزمو طاعتکم، اپنی اطاعت پر جمے رہو، ولا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین وخالف الامام، اور اس کے قتل کرنے میں کسی شک کا شکار مت ہونا جو دین سے نکل چکا اور اپنے امام برحق یزید کا مخالف ہے. امام برحق یزید دین سے نکل چکا. کون دین سے نکل چکا؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی دین سے نکل گیا. یہ اتنی بڑی جرأت تھی کہ اس کا جواب امام حسین نے خود دیا، اور فرماتے ہیں، اے عمر ابن حجاج، علیہ تحرز الناس، میرے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے یہ جملہ بولتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ کون دین سے نکل گیا، ہم یا تم؟ کچھ دیر کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ دین سے باہر کون ہے، جہنم کا حقدار کون ہے. بس تیری روح تیرے جسم سے قبض ہو تو ملائکہ تجھے خود بتائیں گے کہ جہنم کی آگ میں جلنے کا حقدار کون ہے. وہ آپ نے سنا ہے نا کہ تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے. وہ جو شعر کی صورت میں ہے، امام نے واقعا یہ جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا. اب یہ وہ موقع تھا جب برادران عزیز عمر ابن حجاج نے اپنی فوج کو آمادہ کیا، اور انہوں نے مل کر ایک حملہ کیا. تیر مارے جا رہے ہیں، گرد اڑ رہی ہے آگے جا کے، جس کا یعنی الگ الگ نہیں، انہوں نے آ کر ایک حملہ کیا. اور جب یہ حملہ کیا تو اس میں بھی امام کے ساتھیوں نے مقابلہ تو کیا، مگر جب گرد ہٹی ہے، بیٹھی ہے، اور دھول ختم ہوئی ہے، غبار بیٹھ گیا، تو اب یہاں پر ہم کو حسینی قافلے کا پہلا شہید نظر آتا ہے، جس کا نام ہے مسلم بن اوسجۂ اسدی. یہ امام کا پہلا شہید ہے، مسلم ابن اوسجۂ اسدی. یہ ایڑیاں رگڑ لیتا، یہ پہلا شہید ہے امام کا. دیکھیے برادران عزیز وقاران محترم، ہوا یہ کہ جب جناب مسلم بن اوسجۂ کوفہ سے چلے تھے، کوفہ میں بھی جناب حبیب ابن مزاح اور جناب مسلم بن اوسجۂ ایک دوسرے سے کلوز تھے، ان کے تعلقات تھے، اور آگے پیچھے ہی یہ کربلا پہنچے ہیں، اور جناب مسلم بن اوسجۂ بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں. مسلم بن اوسجۂ صحابی رسول رہ چکے ہیں، مسلم بن اوسجۂ علی کے ساتھی رہ چکے ہیں، حسن کے ساتھی رہ چکے ہیں، اور اب بالآخر حسین کے ساتھی بھی ہیں، اور حسین کی معیت میں کربلا کے شہدا میں سب سے پہلے شہید ہونے کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ ہیں جناب مسلم بن اوسجۂ. ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حبیب قریب آئے، حسین قریب آئے. امام حسین نے قریب آ کر قرآن کی آیت پڑھی، سورہ احزاب کی، جو پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. کتنی بڑی سند. حسین کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بات کو پورا کیا اور وہ آگے بڑھ گئے. منہم من ینتظر, اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی باری آئے گی. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی, اپنی بات کو پورا نبھایا. مسلم بن اوسجا نے یہ سند سنی, خوش ہو گئے, بولا نہیں جا رہا ان سے, بات نہیں کر پا رہے. اور ایسے میں حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مسلم تمہاری اس دنیا سے جانے کا صدمہ تو ہے ان مسائل کے ساتھ, لیکن یہ کہ بہرحال تم کو جنت کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اب تو فاصلہ ہی کتنا رہ گیا, تمہاری آخری سانسیں ہیں, کچھ دیر کے بعد تم یہاں سے رخصت ہوں گے اور جنت تمہاری مشتاق منتظر, تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. جناب مسلم بن اوسجا نے آہستہ سے کہا, شکریہ حبیب ابن مظاہر, تمہیں بھی ساری برکتیں خدا کی طرف سے نصیب ہو. یہ ایک جملہ کا. اور اب اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے ایک بات کہی, مسلم تمہارا آخری وقت ہے, مجھے معلوم ہے, تم بھی جانتے ہو کہ تمہارا آخری وقت ہے, اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ وصیت کرو. وصیت اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ مرنے والا چاہتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی طرف سے اس کام کو کر دیا جائے. تو حبیب کہتے ہیں تم میرے دوست ہو, میرے عزیز ہو, میرے پیارے ہو, اگر کوئی اور وقت ہوتا اور تمہارا آخری وقت اس طرح سے نہ آتا, کہیں اور آتا, تو میں تم سے کہتا کہ کوئی وصیت کرو اپنے گھر کے بارے میں, اپنے بیوی کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, مگر یہاں میں تمہیں وصیت کے لیے کیا کہوں, یہاں تم جا رہے ہو, تمہارے پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں, وقت ہی کہاں ہے میرے پاس, کچھ زیادہ فاصلہ تھوڑی ہے, تم جا رہے ہو, تمہارے پیچھے پیچھے کچھ دیر کے بعد میں بھی شہید ہونے والا ہوں, ورنہ میں تم سے کہتا کہ وصیت کرو. تو جناب مسلم بن اوسجا نے انکار میں سر ہلایا, انہوں نے کہا وصیت ہے, وصیت ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کوئی اور موقع ہوتا ہے, اس وقت بھی میری ایک وصیت ہے جس پر تم عمل کر سکتے ہو. حبیب ابن مظاہر ایکسائٹیڈ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں مسلم بتاؤ کیا تمہاری وصیت ہے, بتاؤ تمہارے گھر کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, بتاؤ تمہاری بیوی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, بتاؤ تمہارے بچوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. مسلم بن اوسجا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, وصیت ہے گھر کے بارے میں نہیں ہے, بیوی بچوں کے بارے میں نہیں, تو مسلم پھر کس کے بارے میں ہے؟ اور اب حسرت بھری نظروں سے حسین کی طرف دیکھا, اور پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی سے اشارہ کی, حسین ابن علی کی طرف اشارہ کی, اور جملہ کا اسی کا بے حاضل مظلوم, یہ زہرا کا مظلوم لال ہے نا, اس کے بارے میں وصیت ہے, قاتل دوں نہ ہوں حتی تقتل, زہرا کے لال کو تنہا مت چھوڑ دینا. اے حبیب ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے حسین ابن علی تنہا رہ جائے. حبیب ابن مظاہر مسکرائے اور کہا کہ کیا ممکن ہے ایسا ہی ہوگا, میں حسین کے سامنے حسین کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں گا. بس عزیزان یہ وصیت کرنے کی رسم آگے بھی گئی, یہ مسلم بن اوسجا نے وصیت کی ہے حبیب ابن مظاہر کو, ایک وصیت حسین نے بھی کی سید سجاد کو, ایک وصیت حسین نے بھی کی ہے سید سجاد کو, میں پانچ منٹ آپ کے اور لے لوں. حسین نے سید سجاد سے رخصت آخر کے موقع پر ایک وصیت کی, کیا تھی وصیت, آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹا تم بیمار ہو, بس اتنا پیغام یاد رکھنا کہ جب وطن واپس جاؤ اور ہمارے چاہنے والوں سے شیعوں سے ملاقات ہو تو ان کو ہمارا یہ پیغام دینا, شیعتی ما ان شربتم ما ازبن فذکرونی, اے ہمارے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمے تم بے غریب ان او شہید ان فن دبونی, اور اگر کبھی سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا, اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا. اور پھر حسین کہتے ہیں شیعوں سے کہنا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے ہمارے چاہنے والوں کاش کہ تم کربلا میں اثر عاشور ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے, کیا دیکھتے کہ کیفا استسکیل طفلن, کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا, میں کیسے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا, فابو ان یرحمونی, تو انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا, میرا اصغر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا, کاش کہ تم ہوتے تو دیکھتے, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن, یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں, کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں. اور ایک بچہ کربلا میں, ایک بچی شام میں, رباب کی کیفیت کا ایک بچہ کربلا میں, ایک بچی شام میں, ہاتھ خالی, گود خالی گھر میں آ جاتی ہے ماں. جب پلٹ کر واپس آئیے, نہ رباب کے پاس اصغر ہے نہ سکینہ ہے. حسین نے وصیت کی ہے سید سجاد کو, اب سید سجاد یاد کریں گے نا, کیسے یاد نہیں کریں گے, یاد کیا. جب کوفہ سے ایک شخص آیا ہے مدینہ منورہ میں چاہنے والا ہے, اور سید سجاد کے سامنے آ کر وہ بیٹھا, گفتگو کی. یہ وہ وقت تھا جب جناب مختار کا قیام شروع ہو چکا تھا. تو سید سجاد سے رسمی گفتگو کے بعد سید سجاد پوچھتے ہیں کوفہ کا کیا حال ہے, مختار کی کیا خبر ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا, مختار قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کرتے ہیں, اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر ان کو تہ تیک کر دیتے ہیں. حسین ابن علی کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں. سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا, پھر اپنے چہرے کو بلند کیا اور کہنے لگے, ہرملا پکڑا گیا, ہرملا گرفتار ہوا. اس نے جواب دینے کے بجائے ایک سوال کر لیا کہ مولا, میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا, مگر پوچھا تو ششمہ علی اصغر کے قاتل کے بارے میں پوچھا. سجاد کہتے ہیں, امام کہتے ہیں, وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا, تمہارا کیا خیال ہے, وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر اصغر کو نہیں لگا تھا, وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا, وہ ہم آل محمد کے دل کو زخمی کر گیا. ہم اس ششمائے کے معصوم خون کو فراموش نہیں کر سکتے. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ نہیں فرزند رسول, اب تک ارملا تو نہیں پکڑا گیا, بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں کسی کو بد دعا دینا, مگر اس موقع پر سجاد نے ارملا کو بد دعا دی. یہ پلٹ کر جب واپس آیا ہے کوفہ میں, مختار کا دربار سجا ہوا تھا, مختار تشریف فرما تھے, اور ایسے میں ہرملا کو گرفتار کر کے لایا گیا. ہرملا کو جب گرفتار دیکھا, اس نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا, اللہ اکبر. اور اب مختار کہتے ہیں, خدا کی کبریائی میں کوئی شبہ نہیں, مگر اس وقت اللہ اکبر کا نعرہ کوئی خاص وجہ کا, امیر میں کیا بتاؤں, مدینہ گیا تھا, سید سجاد سے ملاقات ہوئی, جب وہاں پر آپ کے کارنامے بتائے تو بس ایک سوال کیا, ہرملا پکڑا گیا؟ میں نے بتایا کہ نہیں, بدوا دی, یہاں پر آیا ہوں, ہرملا گرفتار ہے, میں خود پر قابو نہ پا سکا. یہ سن کر مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہرملا سے کہا, بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا, بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, امیر جو سزا دینی ہے دے دے, مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے, مگر یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا. کہا, تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. اب ہرملا کہتا ہے, امیر میرے پاس سات تیر تھے, سات تیر تھے جن میں سے چار نشانے پر نہیں لگے, بس تین تیر تھے جو نشانے پر لگے, بتا پہلا تیر تو نے کس پر پھینکا, پہلا تیر کس پر رہا کیا. اور اب ہرملا کہتا ہے, امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشک سکینہ لے کر خیموں کی طرف جا رہے, عباس مشک سکینہ لے کر خیموں کی طرف جا رہے تھے, عباس کے بازو قلم ہو چکے لیکن عباس مشک سکینہ کو سنبھالے ہوئے تھے. عمر سعد نے مجھ سے کہا, اے ہرملا, یہ مشق خیموں میں نہیں جانی چاہیے. اس وقت میں نے پہلا تیر کمان میں جوڑا اور جب اس کو رہا کیا ہے, مشک سکینہ چھدی, پانی بہا اور پھر عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے, زمین کربلا پر گرے. کہا, بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس پر رہا کیا. اس نے دوسرے تیر کو اسکپ کر دیا, وہ تیسرے تیر کو اگلا تیر بتا کر کہنے لگا, اے امیر یہ وہ وقت تھا جب غریب زہرا حسین زلجناح پر ڈگمگا رہے تھے, زخمی تھے سرتپا تیروں میں, جس میں حسین الجھا ہوا ہے, مگر حسین ذوالجناح کے اوپر ہیں، زمین کربلا پر گر نہیں رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے پشت فرس پر. اس وقت عمر سعد نے کہا اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ غریب زہرا ذوالجناح سے زمین کربلا پر گرے. میں نے تیر کمان میں جھوڑ کر رہا کیا، تیر حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا، حسین کی پیشانی پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد حسین ذوالجناح پر ٹھہر نہیں سکے، پھر اس کے بعد زمین کربلا پر گرے. اور اب مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا. حرملہ پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھے معاف کر، اس تیسرے تیر کے بارے میں میں نہیں بتانا چاہتا. کہا بتانا پڑے گا. کہا امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین کہہ رہے تھے اے فوج اشکیا اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا، آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ، مگر کسی نے پانی نہ دیا. حسین کہنے لگے سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پی لوں گا، لو میں نے ریگزار کربلا پر لٹا دیا. وہ گرم زمین ریگزار کربلا، بچہ جلتی ریت پر تڑپتا رہا مچلتا رہا مگر کسی نے پانی نہ دیا. حسین نے پھر بچے کو گود میں لیا اور اب کہنے لگے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اے بیٹا بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. بچے نے اپنا رخ کیا لشکر آدھا کی طرف، ننی سی سوکھی زبان باہر نکالی، ہونٹوں پر پھر آنا شروع کی، تلا تم مچ گیا، دشمن منہ پھیر پھیر کر رونے لگے مگر پانی پھر بھی کسی نے نہ دیا. احساس انقلاب کر کے عمر سعد نے کہا یا حرملہ اکتا کلام الحسین، اے حرملہ کلام حسین کو خطا کر دے. حرملہ کہتا ہے میں نے تین بھال کا تیر کمان میں جھوڑا، یہ تین بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں ازگر کا ننا نرم گلا، مگر میں نے وہ تیر رہا کیا. مختار پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فتقلب السبی علی یدی الامام، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. حسین نے اصغر کا لہو اپنے چلو میں جمع کیا اور اپنے چہرے پر مل کر کہنے لگے میں اسی طرح اپنے جد محمد مصطفیٰ کی.